رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے، اور انشاءاللہ خدا ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، نسلاً بعد نسلاً ان کے چاہنے والوں تابع داروں میں ہمیں قرار فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد اما آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں توفیق نصیب کی کہ ہم خدا متعال کی کتاب کے اوپر، خدا متعال کے دین کے اوپر توجہ دیں، اپنی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے استفادہ کریں، انشاءاللہ خدا کے نقشے کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ جو وقت ہے اور زندگی ہے، ہم سب جانتے ہیں، اس میں بڑی یونیک چیز یہ ہے کہ اس میں واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ اب میں اگر مثال کے طور پر 25 سال کا ہے کوئی شخص، وہ کہے میں کسی طریقے سے 20 سال کا ہو جاؤں، اب دنیا میں کوئی راستہ نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ تو جو سب سے قیمتی چیز سمجھ میں آتی ہے، صحت بھی بہت قیمتی ہے، چلی جائے تو ہم سب کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے، لیکن عمر کا کوئی مول نہیں ہے، ہم سب کو سمجھ میں آتا ہے، یہ کہیں واپس نہیں آتی۔ تو گزر گیا ٹائم، وہ گزر گیا، تو بہت اہم ہے انسان کی زندگی کے لیے، اور میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ اس کو سیکھ کر عمل کروں کسی طریقے سے، وہ یہ کہ ہماری لائف پروڈکٹیو ہو، کوئی رزلٹ نکلے لائف کا، اور نہ صرف پروڈکٹیو ہو بلکہ وردی پروڈکٹیوٹی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پروڈکٹیوٹی تو ہے لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو پروڈکٹیو بھی ہو، بالکل ضائع نہ ہو جائے، اور لیکن اور جو قیمت ملے اس کی بھی کوئی حیثیت ہو، کوئی مقام ہو۔ تو اگر مثال کے طور پر کوئی کہے بھائی میری لائف کی پروڈکٹیوٹی یہ ہے کہ میں نے ایک امپائر اسٹیٹ بلڈنگ بنائی ہے، تو بھائی بلڈنگ بنانا تو ورتھ نہیں ہے، بلڈنگ تو ختم ہو جائے گی، ابھی تمہیں تو خدا نے ابدی زندگی دی ہے نا، ابدی زندگی کے لیے کیا جمع کیا ہے، کیا بنایا ہے وہ بتاؤ۔ یہ تو بلڈنگس تو ختم ہو جاتی ہیں، ختم، سب میں کچھ بقا نہیں ہے۔ ہاں کوئی بلڈنگ بناؤ، چھوٹا سا جھونپڑا بناؤ، لیکن اس کے اندر کوئی کار خیر ہو رہا ہو، اس میں تم نے کسی مشکل میں مارے کا ساتھ دے دیا ہو، تو وہ جو تم نے چھوٹا سا عمل دیا ہے خدا کی طرف بھیجا ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا سنگین ہے، اور یہ کہ خدا تعالیٰ ماہ مبارک رمضان میں ہم سے کیا چاہتا ہے، تو درحقیقت یہی چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں پہ غور کریں۔ ابھی بہت سارے لوگ تو شاید اعتکاف میں نہ بیٹھ پائیں، کیونکہ یہ جو کرونا کے مسائل کی وجہ سے، سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ کی وجہ سے، لیکن بعض جگہ پہ میں نے سنا ہے کہ اعتکاف ہو رہا ہے۔ اب ظاہر اتھارٹیز نے الاؤ کیا ہوگا، تو اعتکاف کی حکمت بھی یہی ہے جو بظاہر سمجھ میں آتا ہے، کہ خدا تعالیٰ تھوڑا سا ریسٹرکشن میں ڈالتا ہے تاکہ شیڈیول کی زندگی سے باہر آئیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا سوچنے سمجھنے کی طرف لے کر جائیں۔ تو اگر میں اور آپ اعتکاف میں نہیں بھی بیٹھے ہیں تو سوچنے سمجھنے کا کام تو انجام دے سکتے ہیں، اور یہ ماہ مبارک رمضان میں جیسے جیسے ہم آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ موقع ہمارے ہاتھ میں اور کم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو کوشش کریں کہ اس کے اوپر محنت کریں۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، پتہ نہیں بعد میں یاد نہ رہے مجھے، کہ عید کے بعد ایسی آزادی نہ منائیں جیسے قید سے آزاد ہو گئے۔ نہیں، آپ ٹھیک ہے، کھانا پینا بند ہو جو ہے ابھی وہ کھل جائے گا، لیکن اب ایسی بھی آزادی نہ ہو کہ وہ کسی نے مذاق میں کہا کہ مولانا ہم قبرستان جاتے ہیں تو وہاں بعض جگہ پہ اسلامک ڈیٹس لکھی ہوتی ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے مرنے والے ماہ شوال میں مرے۔ تو پوچھا یہ کیوں ہوتا ہے، تو کسی نے کہا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جتنا بھی تھوڑا بہت پابندی رمضان میں لگی تھی، شوال میں سمجھتے ہیں بسٹ ہو گیا معاملہ، اور پھر ایسی بے احتیاطیاں کرتے ہیں کہ وہ بقصد شکم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی موت نہیں ہے. کوئی انسان مرے تو کسی ہدف سے مرے، کسی مقصد سے مرے. اور البتہ یہ تو ہم نے مزاحن کہا، شوال میں بڑے بڑے پاکیزہ لوگ بھی مرے ہوں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو شوال میں مر رہا ہے نعوذ باللہ تعالی وہ سب اس وجہ سے مر رہے ہیں. تو لیکن بہرحال یہ ایک معاملہ ہے ہم لوگوں کے درمیان. تو اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور ہم اصول کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ قرآن کریم کی روشنی میں کچھ اصولوں کے اوپر بات کرتے ہیں، تو ہم نے مختلف اصولوں کے اوپر، مختلف عادتوں کے اوپر بھی بات کی. تو خداوند متعال کو ندا کیسے دیں، خداوند متعال کا قرب کیسے حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور کل جو بات ہوئی تھی وہ اس پہ ہوئی تھی کہ مثلا ہوا و حوث کی پیروی کرنے میں کیا قرآن کریم کے احکامات ہیں. اور آج ہم نے ایک اور ٹاپک چوز کیا ہے اور اس کے حساب سے چند جملات عرض کریں گے، پوائنٹس عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قرآن کریم کے مطالعے میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے مثالیں دی ہیں اور مثالوں کے ذریعے سے اپنے مفہوم کو بیان کیا ہے. اور قرآن کریم کی مثالیں بڑی عجیب ہیں. ایک حساب سے اگر دیکھیں تو کبھی تو قرآن کریم بالکل بلنٹلی کہتا ہے کہ کیا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے خلق ہوا ہے. تو اتنی عجیب سی بات لگتی ہے کہ انسان کو قرآن کریم فرما رہے کہ اونٹ کو دیکھو. یہاں مثال کے طور پر جیسے کہ وہ شاعر نے بھی کہا کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. تو خدا کا نظام کہتا ہے مشاہدے میں رکھو چیزوں کو، تو کبھی تو صراحت سے کہتا ہے یہ دیکھو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو. کبھی فرماتا ہے دیکھو اور ان دیکھنے میں عبرت سے دیکھو، فاعتبروا، عبرت حاصل کرو. صرف دیکھنا مقصد نہیں ہے، دیکھنے کے پیچھے عبرت لو. تو یہ خدا کا انسانوں کو سوچنے سمجھنے کی طرف لے جانے کا انداز ہے کہ کبھی وہ کہتا ہے آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، مشرق کو دیکھو، مغرب کو دیکھو، قوموں کے عروج و زوال کو دیکھو. کبھی فرماتا ہے سیرو فی الارض، زمین کے اوپر گردش کرو اور اس میں دیکھو کہ قوموں کے ساتھ کیا ہوا، اور تم سے پہلے کی قومیں کتنی مضبوط تھیں، ہم نے ان کو نافرمانی کی وجہ سے سزا دی. تو یہ قرآن کریم کا انداز ہے. اس انداز میں ایک جگہ ہے جہاں پہ قرآن کریم مثالیں دیتا ہے. قرآن کی مثالیں بڑی نفیس مثالیں ہیں. تو مثال کے طور پر جیسے ہی آپ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ مثال آتی ہے کہ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ آیہ کریمہ ہے سورہ بقرہ کے اندر 17th آیہ کریمہ اور 18th. فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے اس کی بصارت سلب کر دی اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر ہم ایک ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں کہ خدا وہ باتیں جو عقل میں آنی چاہیے ان کو سکھانے کے لیے مثال اس کی دیتا ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں. تو اب مثال کے طور پر خدا نے کیا فرمایا کہ ایسے سوچو، ایک آدمی تھا، وہ ایک جگہ پہ بیٹھا تھا اور اس نے اپنی دانست میں کوئی روشنی جلائی، کوئی آگ جلائی جس سے روشنی ہو جائے. روشنی ہوئی تو اس کو یہ لگا جیسے وہ سب دیکھ رہا ہے اور وہ سمجھا کہ میں تو پوری جگہ کے اوپر ڈومیننٹ ہو گیا ہوں، میری تو دسترس آ گئی سب کے اوپر. اب جیسے ہی وہ یہ سوچتا ہے خدا نے اس کی آگ بجھا دی. اب جب کہ آگ بجھا دی تو کیا ہوا؟ اب ہمارے جو عرف عام میں کہتے ہیں وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، ادھر سے ادھر ہاتھ پاؤں کر رہا ہے، دکھائی کچھ نہیں دے رہا ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوا کیا ہے. خدا اپنے دشمنوں کی مثال دیتا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم حاکم ہو گئے، زمین ہماری ہے، آسمان ہمارا ہے، مریخ پہ جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، کبھی اس ملک کو برباد، کبھی اس ملک کو تہس نہس، کبھی یہ سازش، کبھی وہ سازش. یہ ان کا زمین پہ گھومنا پھرنا، قرآن کریم فرماتا ہے تقلبهم فی البلاد، ایک شہر سے دوسرے شہر قلابازیاں کھا رہے ہیں. خدا نے متعال فرماتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، لمحہ نہیں لگے گا، جنود آسمان سے نہیں بھیجے گا، لشکر نہیں بھیجے گا، ایسی سزا دے گا. آنکھوں کے سامنے مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی آسمان سے لشکر نہیں اترا، سب تہس نہس ہو رہا ہے اور ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے. تو خدا عز و جل کی مثالیں اس طرح سے، یا مثلا خدا عز و جل فرماتا ہے کہ ان کی مثال مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، خدا عز و جل تو مچھر کی مثال بھی دے دیتا ہے. خدا نے مثال فرماتا ہے ہم تو مچھر کی مثال دیتے ہیں، خدا اس سے حیا نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی بھی مثال دے. کہیں پر خدا مطالعہ نے مکھی کی مثال دی ہے، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے سورہ حج کے اندر میں تھا اختتام پر، اگر صحیح یاد آ رہا ہے کہ میں بلکہ دیکھ ہی لوں کہیں غلطی نہ کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. جی سورہ حج کے اندر آیت نمبر 73 میں خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے انسانوں تمہارے لیے مثال دی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ جن کی تم عبادتوں میں لگے ہوئے ہو، یعنی خدا کے مقابلے میں جن کی بندگی کر رہے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوا، تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. یہ جو مدد چاہنے والے ہیں وہ بھی کمزور ہیں، اور جن سے مدد چاہی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہیں. خدا اور اس کے نظام کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک آدمی بتوں کے سامنے سر چکا رہا ہے، کوئی کسی دولت کے اوپر انحصار کر رہا ہے، کوئی کسی طاقت کے اوپر انحصار کر رہا ہے، اور خدا کے مقابلے میں ان کو اپنا معبود بنائے بیٹھے. خدا نے مطالعہ فرماتا ہے یہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے یہ کچھ کر نہیں سکتے. اب ہماری، میں بار بار عرض کروں گا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اتنی طاقتور دنیا، نظر نہ آنے والے وائرس سے ختم ہو گئی ہے. یعنی اس کی ہو، اس کا وہ پتہ نہیں دب دبا اور روب اور وہ سب کا سب ملیا میٹ مل گیا، وہ ہو گیا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. تو یہ خدا و متعال کی مثالیں ہیں. اب یہ جو مثالیں ہیں، ان مثالوں میں خدا و متعال نے ہمیں کچھ معقولات جو عقل میں آنے والی چیز تھیں وہ سمجھائیں، محسوسات سے، حس کرنے والی چیزوں سے، مکھی سے، مچھر سے، آگ سے، کبھی کسی اور چیز سے. بڑی خوبصورت مثال جو خدا و متعال نے فرمائی کہ جب پانی بہتا ہے، سورہ رات کے اندر میرے خیال میں فرمایا کہ جب پانی بہتا ہے تو اس سے ندی نالے جاری ہو جاتے ہیں، اس کے اندر پانی جو بہنے لگتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے، لوگ یہ جھاگ دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد خدا نے مثال قانون دیتا ہے، اما الزبد فیذهب جفاء، یہ جو جھاگ ہے یہ خشک ہو کے ختم ہو جائے گا. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین پہ باقی رہے گا، جھاگ باقی نہیں رہے گا. جھاگ کیا ہے؟ وہ نمائش، طاقت. یہ جناب علی وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، او مائی لارڈ، کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر، ختم ہو جائے گا یہ. خدا نے مطالعہ فرماتا ہے یہ سب ختم ہونے والا ہے. اما الزبد فیذهب جفاء، یہ جو تمہاری بلڈنگز ہیں، یہ جو تمہاری طاقت ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا. واما ما ينفع الناس، جو انسانوں کو فائدہ پہنچاؤ گے وہ زمین پہ باقی رہے گا. اور کیا مثال بڑھ کر ہوگی سید الشہداء کی مثال سے، اللہ اکبر. زبد وہ جو جھاگ تھا یزید کا، کتنا طاقتور لگ رہا تھا اس عصر عاشور میں، نعوذ باللہ تعالی، کیا ہوا؟ جھاگ ختم ہو جائے گا. ما ينفع الناس، وہ جس کا لاشا پامال ہوا، اس نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، وہ باقی رہے گا. وہ جس کا سر نیزے پہ لگا، اس نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، وہ باقی رہے گا. حسین باقی رہے گا، باقی مٹے گا. یہ خدا کا قانون ہے. یہ اس طرح سے خدا نے مثال مثالیں ہمارے لیے دیتا ہے. تو جھاگ سے مثال دے دی، مکھی مچھر سے مثال دی. اب اسی طریقے سے خدا نے مثال نے کچھ تاریخی حقائق کو بیان کیے. مولا سید الشہداء کا ذکر آیا، اور قرآن کریم کی پیروی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. تو یہ تو کچھ صاف مثالیں ہوتی ہیں، بالکل واضح مثالیں. خود خدا فرماتا ہے میں مثال دے رہا ہوں. اچھا، کچھ جگہوں کے اوپر خدا متعال تاریخ سے کچھ لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، وہ بھی در حقیقت ایک مثال ہے. جتنے بھی واقعات تذکرہ کیے ہیں وہ بھی مثال ہیں، سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی قانون ہے. مثلا خدا متعال نے بنی اسرائیل کا کہا کہ بھائی بنی اسرائیل کو لے کر چلے ان کے رہنما، اور ایک جگہ کے اوپر ایک نہر پہ پہنچے، اور نہر کے بارے میں جب پہنچے تو کہا کہ جو نہر سے ایک چلو اور ایسا پیے گا وہ تو بچے گا اور کل دشمن سے لڑ پائے گا، لیکن اگر نہر سے زیادہ پیا تو پھر تم میں طاقت ختم ہو جائے گی، پھر کل دشمن سے نہیں لڑ پاؤ گے. اور قرآن کریم فرماتا ہے انہوں نے بھر بھر کے پی لیا اور جب دشمن کے سامنے پہنچے تو بے بس ہو گئے، اور جو لوگ صاحب ایمان تھے انہوں نے پھر بھی کہا کہ کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن باذن اللہ، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے سے گروہ کو خدا نصرت دے دیتا ہے، فتح دیتا ہے اس پر جو بہت بڑا گروہ ہوتا ہے، صحیح؟ یہ خدا نے جو تاریخی واقعہ بیان کیا نا، یہ بھی ایک مثال ہے، اور اس کو کچھ لوگوں نے ایکسپلور کیا کہ بھائی یہ نہر کون سی نہر ہے جس سے کوئی پانی پی لیتا ہے تو اگلے دن اللہ کے دین کی نصرت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارا عنوان نصرت امام ہے نا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو نہر ہے اور یہ جو اس کا پانی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے اور یہ دنیا کی محبت ہے، کہ اگر دنیا کی زندگی میں غرق ہو جاؤ اور اگر دنیا کی محبت تمہارے پیٹ میں اتنی بھر جائے، وجود پہ اتنی حاکم ہو جائے، پھر نصرت کا نام مت لو، پھر معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر جانتے ہو گے کہ ہمیں امام کا ساتھ دینا ہے، نعوذ باللہ نہیں دے سکتے۔ اور بدترین صورت کیا ہے؟ بدترین صورت وہ کربلا کے اندر کہ وہ بدبخت امام مظلوم کو سامنے دیکھ رہے تھے اور ان کی آواز سن رہے تھے، لیکن شکم میں حرام تھا، اور امام نے کہا کہ تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے گی چونکہ تمہارے شکم میں حرام ہے۔ مادہ پرستی، دنیا پرستی، دنیا کی بندگی در حقیقت یہاں پہنچا دیتی ہے۔ تو خدا نے سب کا انکار کروایا کہ مت کرو یہ سارے کام، اور پھر اپنے آپ کو تیار کرو۔ اب ان مثالوں میں سے جو مثالیں خدا نے متعلق دیتا ہے وہ اپنے دشمنوں کی مثال دیتا ہے۔ اب دیکھیے میں نے بنی اسرائیل کے واقعہ بتا دیا، یہ بھی ایک مثال ہے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھیے، یہ جو خدا نے متعلق کہتا ہے نمرود ایسا تھا، فرعون ایسا تھا، ان کا ہم سے کیا سروکار؟ بھائی نمرود 4000 سال پہلے تھا، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کم از کم بھی 3500-4000 سال پہلے کی بات ہے۔ فرعون ایسا تھا تو 3000 سال تو اس کو بھی ہو رہے ہیں، تو بھائی اس سے مجھے کیا ملا؟ فرعون ایسا تھا اور نمرود ایسا تھا، اور کبھی فرماتا ہے سامری ایسا تھا، اور کبھی فرماتا ہے قارون ایسا تھا، تو اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ ہیں تو تاریخ کے واقعات، لیکن یہ بھی مثال ہے ہم لوگوں کے لیے۔ کیا مثال ہے؟ یہ سب قانون ہے، یہ سب قوانین ہیں، یہ لاز ہیں، یونیورسل لاز ہیں، ان کے پیچھے حقیقتیں ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوتیں، صرف نام تبدیل ہوتے ہیں۔ بس کل ایک فرعون تھا، کیا مطلب فرعون کون ہے؟ جو طاقت کے ذریعے سے سمجھتا ہے میں حق پر ہوں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو یہ سوچے وہ فرعون ہے، چاہے جھونپڑے میں رہ رہا ہو، چاہے میری طرح مثال کے طور پر دین کا لباس اوڑھے ہوئے ہو، اگر ذہن میں یہ ہے کہ میری طاقت ہے تو میں حق پر ہوں تو جو چاہے کروں، ہاں پھر یہ فرعونیت ہے۔ اور اسی طریقے سے فرعونیت جو ہے وہ طاقت کے ذریعے سے حکومت بنانا ہے، اور نمرودیت طاقت کے ذریعے سے الہی الوہیت بنا دینا، ایسا الہ ہونے کا دعویٰ کرنا، خدائی بن جانا۔ تو یہ جو طاقت کے ذریعے سے حکومتوں کو ثابت کرے، جو طاقت کے ذریعے سے خدائیت کے دعوے کرنے لگے، وہ فرعونیت اور نمرودیت کی مثال بن جاتی ہے۔ تو سامری کون ہے؟ سامری وہ ہے جو اپنے علم کو استعمال کر کے اہل حق کو گمراہ کرے، اپنے علم کو استعمال کر کے اپنے لیے بے اصطلاح ایک پرومیننس کریٹ کرے، اپنے علم کو استعمال کر کے اللہ کے دین اور اللہ کے نمائندے کو شکست دینے کی کوشش کرے۔ قارون کون ہے؟ قارون وہ ہے جو یہ سارے کام دولت کے ذریعے سے کرے، دولت کے ذریعے سے حق بنائے، دولت کے ذریعے سے اپنی تمام زندگی کو لے کے چلے۔ تو یہ قرآن کریم کا مثال دینے کا انداز ہے۔ بس یہ جو مثالیں ہیں یہ صرف ہسٹری نہیں ہے، اور یہ ہسٹری ہونے سے بڑھ کر سائیکالوجی ہے، ہیومن سائیکالوجی، اور انسانوں کی زندگیوں کے اوپر جو قوانین رول کر رہے ہیں ان کو خدا نے بیان کیا ہے۔ اب میں نے ان میں تھوڑا غور کرتا ہوں تو مجھے قارون اور فرعون اور سامری اور نمرود، ان تمام لوگوں کے اندر جو اس وقت انتخاب کے لیے نظر آتا ہے وہ قارون نظر آتا ہے۔ ویسے تو فرعونیت چل رہی ہے، لوگ دولت طاقت کے نشے میں حاکم ہوئے ہوئے ہیں، نمرود کی طرح طاقت کے نشے میں خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں فرعون کی طرح، اور وہ سامری بھی چل رہا ہے۔ تو مثلا بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ جو سامری کا کریکٹر ہے نا، یہ ہمارے میڈیا کے بالکل جیسا کریکٹر ہے، یا وائس ورسا لے لیجئے کہ میڈیا کا کریکٹر سامری کا کریکٹر بنا ہوا ہے، کہ جو لوگوں کے آنکھوں کے سامنے پٹی ڈلوانی ہو تو آپ دے دیجئے ان کے حوالے، جو کرنا ہے ایسا کریں گے کہ کروڑوں انسان بے وقوف بن جائیں گے۔ اب یہ جو ہماری اسپیشلائز فیلڈ نہیں ہے، لیکن بہرحال کرونا وائرس وغیرہ کے معاملے میں جو کچھ ہوا ہے، اس میں تقریباً کانسنسس بن جائے گا انڈیپینڈنٹ لوگوں کا کہ بھائی یہ کوئی دھوکہ دہی ہوئی ہے. نہیں کہہ رہا میں کہ بیماری نہیں ہے, کوئی مجھے کہے کہ بھائی آپ آئی سی یو میں جا کے دیکھ لیں لوگ بیمار ہیں یا نہیں ہیں, نہیں بیماری تو ہے, لیکن یہ کہیں کہ جو دکھایا گیا وہی تھا تو ہم سب کو معلوم ہے کہ نہیں اس میں بہت ساری گڑبڑ ہوئی ہے. اسٹیٹسٹکس کے اندر کیا ہوا, کتنے لوگوں کو بنے کرونا ڈیتھ اناؤنس کر دیا گیا اور کس طریقے سے کیا گیا. اب اس کے میں بتا رہا ہوں, میں اس کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن اتنا مجھے آبزرو کر کے اور آپ کو اور ہم نے دیکھ دیکھ کے یقین ہو گیا کہ بھائی فیکٹس اینڈ فیگرز سامنے نہیں آئی ہیں اور بھی بہت کچھ ہو گیا ہمارے ساتھ. بہرحال اس پہ دکھانے جانا مقصود نہیں ہے, ابھی تو مقصود یہ ہے کہ قارونیت کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنا ہے مجھے آپ کے سامنے, اور وہ قرآن کریم کی چند آیات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, ایک ہی حصے کو عرض کروں گا اور انشاءاللہ اس سے کچھ حاصل کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. جو میرا اس وقت مین فوکس ہے وہ سورہ قصص کی آیات پر ہے, سورہ قصص کی آیت نمبر 76 سے 83 پر. سورہ قصص آیت نمبر 76 76 سے 83 83 تک اس کو ضرور دیکھیے گا. میں مختصر آپ کی خدمت میں بلکہ تھوڑا جلدی کے ساتھ بھی عرض کروں گا تاکہ انشاءاللہ وقت کے اندر اندر ہم اس سے کچھ حاصل کر سکیں. قرآن کریم کے بارے میں خدا نے متعالیٰ نے فرمایا, اِنَّا قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. یہ جو قارون تھا, نہ ترجمہ کروں گا نہ تشریح بلکہ تیزی سے گزرتے ہوئے اس جگہ تک جہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں, عرض کرنا چاہ رہا ہوں, قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا, اس نے بغاوت کی اور خدا متعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں بھی مشکل سے اٹھتی تھیں, اور جب اس کو اتنا کچھ مل گیا, اس قول لہو قوم ہو, جب اس کے پاس اتنی دولت تھی تو اس کی قوم نے اس سے کہا, لگتا ہے کہ اس کی قوم کے کچھ لوگ اچھے لوگ تھے, لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اے فرعون, اے قارون, اس طرح سے آپے سے باہر مت ہو, خدا اس طرح سے آپے سے باہر ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایک دفعہ انسان کسی کامیابی پہ خوش ہوتا ہے, بہت طبیعی سی بات ہے, نیچرل ہے, کوئی انسان کسی چیز میں کامیاب ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے. ایک دفعہ خوش ہوتا ہے اور خوش ہونے میں فخر فروشی شروع کر دیتا ہے, ہاں یہ گڑبڑ شروع ہو گئی ہے کہ بھائی تم خوش تو تھے لیکن اب تم نے اپنی خوشی میں دوسروں کو ذلیل کرنا شروع کر دیا, نعوذ باللہ تعالیٰ, اترانا شروع کر دیا, ہاں یہ گڑبڑ ہو گئی ہے. آپ کا خوش ہونا, میرا خوش ہونا, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن اپنے خوشی میں دوسروں کو ذلیل کرنا شروع کر دیں, دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں, چونکہ میرے پاس یہ ہے باقی سب مجھ سے کم ہیں, یہ خداوند متعال کو پسند نہیں ہے. تو اس کی قوم نے کہا کہ بھئی اس طرح سے مت کرو تم, ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغی. بہت خوبصورت کسی نے نصیحت کی, یہ قوم کون سی قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو اتنی اچھی نصیحت کر رہی تھی. میں قرآن کریم کے اس حصے کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. ہاں جی, تو کہ اس سے کہا کہ تم اتنا اتراؤ نہیں, اترانے والوں کو خدا پسند نہیں کرتا, اور اترانے کا مطلب میں نے عرض کر دیا, اپنی خوشی میں خوش ہونا وہ برا نہیں ہے, لیکن خوشی میں اتنا آگے بڑھنا, دوسروں کو ذلیل کرنا شروع کر دینا اور دوسروں کو ناکام سمجھنا چونکہ میرے پاس دولت ہے, یہ غلط ہے. فرمایا یہ جو قوم تھی اس نے نصیحت کی, کہا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. دیکھو جو خدا نے تمہیں دیا ہے نا, اس سے اپنے آخرت کا گھر سنوار لو. یہ بہت کوئی اچھی نصیحت کرنے والی قوم تھی, جو اس کے اطراف میں کچھ لوگ ہوں گے اچھے لوگ تھے, البتہ خدا ابھی بتائے گا قرآن کریم میں, فرمایا خدا تعالیٰ نے کہ اس کے اطراف میں کچھ برے لوگ بھی تھے, کچھ ہلکے ایمان کے لوگ بھی تھے, تو مکس تھا, لیکن قوم کا وہ حصہ جو اس کو نصیحت کر رہا تھا وہ کہتا ہے کہ جو خدا نے تمہیں دیا ہے نا, اس سے آخرت کا گھر بناؤ. یہ بہت اچھا اصول ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا کھیتی ہے, اس کے اوپر مت اتراؤ, اس کے ذریعے سے آخرت بناؤ. یہ سب سے بڑا اصول ہے, یہ سب سے بڑا زندگی کا اصول ہے کہ بھائی مثلا آپ کے پاس علم ہے, آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کے پاس شہرت ہے, آپ کے پاس دولت ہے, جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے آخرت بناؤ, وہاں پہ لے کے جاؤ, یہ دنیا میں تو کچھ بھی نہیں رہے گا. پھر فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ
ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ہاں دنیا سے بھی اپنے حصے کو مت بھلاؤ، ہم نہیں کہہ رہے دنیا سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاؤ، تم نے اچھا گھر بنا لیا رہ لو، اور مثال کے طور پر اس کے اندر تم آسانی دکھا رہے سے رہنا چاہتے ہو رہ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ نیکی کی تم بھی نیکی کرو. تو انہوں نے کہا کہ آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو، دنیا میں سے اپنا حصہ فراموش نہ کرو، احسان کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش مت کرو. لا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. بس دو گروپس بن گئے، ایک وہ فرحین ہے اس کو خدا پسند نہیں کرتا، مفسدین ہے اس کو خدا پسند نہیں کرتا. یہ دو گروپ کون سے ہیں؟ فرحین اترانے والے، مفسدین زمین پہ فساد برپا کرنے والے. اگر آپ کے ذہن میں ہو، میں نے آپ کی خدمت میں ایک اور آئے کریمہ میں عرض کیا تھا کہ خدا نے متعالی فرماتا ہے ہم نے فرعون اور قارون کے سامنے، حامان کے سامنے جب بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، واستيقنت انفسهم جحدوا بها، انہوں نے انکار کیا جبکہ ان کا نفس جانتا تھا کہ یہ حق بنے. کیوں کیا؟ ظلما وعلوا، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے برتری طلبی کے لیے کام کیا زمین پہ اپنی ڈومیننس لینے کے لیے. خدا نے متعالی فرمایا یہ مفسدین ہیں. بس مفسد کون ہے؟ اپنے لیول پر ہر وہ شخص مفسد ہے جو کسی حق کو سمجھ لے، اس کا انکار کرے، اور اس کے انکار کے لیے کوشش کر رہا ہو، یہ مفسد ہے. بس فساد کوئی چیز کرپشن نہیں ہے صرف پیسے کا، ہر وہ شخص کرپٹ ہے جو جانتا ہے کہ غلط کر رہا ہے پھر بھی کیے جا رہا ہے اور قبول نہیں کر رہا ہے، تو یہ مفسد ہے. تو یہ جو قوم تھی اس نے کہا کہ اے فرعون، یہ تم اتراؤ نہیں، زمین پہ فساد برپا نہ کرو. اچھا، یہ جو زمین پہ فساد برپا نہ کرو، اتراؤ نہیں، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ آخرت کو بناؤ اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھلاؤ. تو اگر کوئی دنیا سے ضرورت بھر اٹھائے، آسائش بھی لے لے تھوڑی، اور اس سے آخرت بنائے، یہ فساد نہیں ہے، نہ یہ فرح اور اترانا ہے، وہ کچھ اور بن رہا ہے. تو اس کو کہا یہ مت کرو. اس بیوقوف نے، پھر قارون نے مینٹیلیٹی کو اور کلیئر کیا. اس کی مینٹیلیٹی کیا ہے؟ قولا، فرعون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہا یہ جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو نا کہ میں اللہ دنیا میں سے اپنا حصہ لے لوں، آخرت بناؤں، اور جو خدا نے میرے اوپر احسان کیا میں بھی احسان کروں، اصلا اس نے انکار کر دیا، کہ یہ خدا کا احسان تھوڑی ہے، نعوذ باللہ تعالی. اور اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے جو مجھے حاصل ہے. یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے خدا نے دیا بھی ہوگا نعوذ باللہ تعالی، لیکن میرا علم اصل ہے، اس کی بنیاد پہ سب کچھ مجھے ملا ہے. یہ آہا، یہ جو گڑبڑ ہے، یہ کس میں گڑبڑ ہے؟ یہ توحید سمجھنے میں گڑبڑ ہے، یہ اپنی حیثیت کو نہ سمجھنے کی غلطی ہے. اگر انسان اگر اپنی حیثیت کو نہیں سمجھتا، خدا نمتعال نے ایک اور آئے کریم میں فرمایا کہ رائت من، کہ خدا نمتعال نے فرمایا کہ میرے ذہن میں آئے کریم آ رہی ہے اور بار بار نکل رہی ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد و عجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجہم. خدا نے قرآن کریم فرمایا کہ جس نے بھی اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا اس نے طغیان کیا. استغنا و طغا میرے ذہن سے نکل رہا ہے، میں غلط جملہ نہیں عرض کرنا چاہ رہا تھا. جہاں کہیں خود انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے تو وہ طغیان کرتا ہے، یعنی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے سر کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو بے نیازی سمجھتا ہے وہ کیسے سمجھتا ہے؟ بے نیازی اس طرح سمجھتا ہے، کہتا ہے جو میں نے کیا تھا یہ اس کا نتیجہ ہے، خدا نعوذ باللہ نہیں، خدا نے نہیں دیا ہے، میں نے کیا ہے یہ، بس یہ جیسے ہی وہ یہاں پہ آتا ہے میں نے کیا ہے، میں بے نیاز ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بس یہ جو استغنا کی ایک اندر سے وہ ہے فکر ہے کہ میں بے نیاز ہو گیا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور نعوذ باللہ پھر خدا کو بھی چھوڑ دیتا ہے، بس یہاں سے تباہی شروع ہوتی ہے. کہنے لگا فرعون انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرا علم تھا جو مجھے یہاں تک لے کر آ گیا. اور خدا نے متعال کہتا ہے کہ اچھا، تمہارا علم تھا، اللہ اس سے پہلے بہت سارے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ طاقت اور جمعیت رکھتے تھے. تو خدا نے متعال فرماتا ہے میں پھر جب اس کو فرمایا اس کو نہیں معلوم کہ اس سے زیادہ طاقت وہ لوگوں کو ہلاک کر چکا ہوں میں، اور اس کے بعد فرمایا جب ایسی جگہ پہ کوئی پہنچ جاتا ہے نا پھر ہم سوال نہیں کرتے کہ تم نے جرم کیا کیا تھا اور نہیں کیا تھا، پھر سزا ملتی ہے، سزا ملتی ہے، سخت سزا ملتی ہے. اب وہ قارون جو ہے نا وہ اپنی گھمنڈ میں اتنا آگے ہے کہ وہ یہ بھی نہیں سمجھ پا رہا کہ بھائی تو عذاب کے دہانے پر بیٹھا ہے. یہ جو مشکل بدبختی اور گمراہی کے اندر ہے وہ یہ کہ جب خدا کا عذاب سر پہ ہوتا ہے تو غافل قوم کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ عذاب سر پہ ہے. ایک آیہ کریمہ کے اندر لکھا ہے کہ جب عذاب مستقبلہ اودیتہم، جب اللہ کے عذاب کے بادل ان کی وادیوں کے اوپر آ گئے تب بھی انہوں نے کہا ھذا عارض ممطرنا، یہ جو بادل ہیں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ عذاب کے بادل ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں عذاب کے بادل نہیں، یہ بادل تو ہمارے زمین کے اوپر بارش برسانے آئے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہونے والا ہے. اتنی غفلت، اتنی نادانی. تو قارون کو کہا کہ بھائی خدا نے متعلق کہتے تو ہے کہاں، میں نے تو تجھ سے زیادہ طاقتور لوگوں کو ختم کر دیا. تو کیا کیا اس نے، اس نے اگلے دن اپنی طاقت کا اور اظہار کر دیا، بیوقوف عذاب کے دہانے پہ بیٹھا ہوا ہے. فخرج علی قومی فی زینتہ، تو اپنی قوم کے سامنے اپنی خواب و اپنی زینتوں کے اندر داخل ہوا، آرائش کے ساتھ آیا. تو یہاں پہ دیکھ کر کچھ لوگ سلپ کر گئے، وہ پھسل گئے. قول الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. آپ نے کل ہم نے عرض کیا تھا کہ جب انسان دنیا کی زندگی کو آسر الحیاۃ الدنیا، جب زندگی کی دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے تو ہوا بھب اس کی پیروی کرتا ہے. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، جن لوگوں کو دنیا کی زندگی چاہیے تھی وہ کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہ ملے جو قارون کو ملا، چونکہ اس کو بڑا مال ملا ہے. اللہ اکبر، نہیں دیکھتے خدا نے کیا دیا ہے، اس سے کیا چاہا تھا، یہ کیا کر رہا ہے، دیکھ رہے مال زیادہ ہے، مال زیادہ ہے. یہ جو ہمارے یہاں مشہور تھا کہ لوگ رشوتوں کا کماتے تھے، لکھتے تھے ھذا من فضل ربی، خدا تعالیٰ نے فاضل کو قرآن میں ڈیفائن کیا، فاضل کا مطلب کیا ہے، جا کے تو دیکھو اپنے اندھے پن میں، جو غلط صحیح ہے اس کو خدا سے منسوب مت کرو. تو اس نے کہا کہ بھائی لوگ جو تھے وہ سلپ کر گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بھی وہ ملے جو قارون کو ملا. قول الذین اوتوا العلم ویلکم، جن کے پاس علم تھا، علم کا کام یہ ہے، دیکھیے علم کا کام یہ بصیرت دے، علم کا کام یہ نہیں ہے گن کے بتایا فوربس کے ذریعے سے کہ 500 سب زیادہ دولت مند کون ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ گمراہی ہے. علم کا ہے، علم یہ ہے کہ بصیرت بتائے، بصیرت سے اپنے کام کرے اور یہ بتائے کہ یہ جو دولت مند ہے اس کی حقیقت کچھ اور ہے، اور یہ جو غریب ہے اس کی حقیقت کچھ اور ہے، اور ممکن ہے کوئی دولت مند صاحب ایمان بھی ہو. وقول الذین اوتوا العلم، جن کے پاس علم تھا انہوں نے کیا کہا، ویلکم، اے بدبختو، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا ثواب اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ مرتبہ صرف ان کو ملے گا جو اہل صبر ہوں گے. یہ جو نمائشیں کرنے والے ہیں، یہ جو زمین پہ فساد برپا کرنے والے ہیں، ان کو یہ مقام نہیں ملنے والا. بس اگر میں پیسے کی نمائش کروں آپ کے سامنے، اور میں آپ کے سامنے نعوذ باللہ تعالی حق کو ادھر ادھر کروں اپنی خاطر، آپ سمجھ جائیے گا میں صابر نہیں ہوں. اور اگر صابر نہیں ہوں اس کا مطلب ہے میرا ذو حد عظیم نہیں ہے، مجھے کوئی بڑا نصیب قیامت کے دن نہیں ملنے والا. تو انسان کو چاہیے دولت کی نمائش سے گریز کرے، ورنہ وہ آخرت کے ثواب سے محروم رہ جائے گا، خدا اس کو کسی اور جگہ پہنچا دے گا. میں بہت تیزی سے اس کو اختتام پہ لے کے جاتا ہوں. فخسفنا بہی و بدار ہل ارض، خدا فرماتا ہم نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اور ہمیں کوئی لشکر بھی نہیں بھیجنے پڑے. وما کان من المنتصرین، اس کے پاس کیا تھا کہ وہ کسی سے مدد لے، کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ جو کل آرزو کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں قارون جیسا ملے، وہ بڑے پشیمان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، خدا کا جو رزق ہے وہی بہتر ہے. عقل آئی اس عذاب کو دیکھنے کے بعد، اور اگر خدا ہمارے اوپر احسان نہ کرتا تو ہم آج اس بدبخت کے ساتھ زمین میں دھنس گئے ہوتے. وَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کبھی بھی اللہ کا کفران کرنے والے کامیاب نہیں ہوئے. اب حقیقت سمجھ میں آئی ان کو کہ دیکھو ہم نے کتنی بڑی غلطی کی، ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی ویسا مل جائے، اگر خدا ہمیں دے دیتا. یہاں سے ایک لیسن ملتا ہے، بہت ساری دعائیں ہمیں بدبختی میں ڈالنے والی ہوتی ہیں. خدا نے مطالع قرآن کریم میں فرماتا ہے اگر ہم تمہاری ساری دعائیں پوری کر لیں نا تم بدبخت ہو جاؤ گے. تو ایسی اگر دعائیں کرے گا انسان تو واقعی بدبخت ہو جائے گا، خدا نہیں پوری کرتا کیونکہ اس کو پتہ ہے. اور آخر میں خدا نے فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. آپ کو شاید یاد ہوگا مولا امیر المومنین کے روزے پر پڑھانے نماز جماعت کے حوالے سے میں نے شاید ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. بہرحال اختتام کرتے ہیں. خدا نے متعال فرماتا ہے یہ دار آخرہ آخرت کا جو گھر ہے ہم نے کس کے لیے قرار دیا ہے؟ اس کے لیے قرار دیا ہے جو زمین کے اوپر برتری طلب نہ کرے. بس اگر آپ نے میرے جیسے کسی بندے کو دیکھا جو دین کے لباس میں ہے لیکن اس کی خواہش ہے کہ میری طاقت آگے بڑھے, میرا اقتدار آگے بڑھے, تو پھر چاہے دین کے لباس میں ہو غلط ہے. اور اگر آپ نے کسی عام آدمی کو دیکھا کہ جو عام آدمی کے لباس میں اور یہ حرکتیں کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے. یہ سب غلط ہے کہ کوئی شخص صرف اپنے اقتدار کے لیے جنگ لڑ لاؤ, صرف اپنی طاقت کے لیے جنگ لڑ لاؤ. اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ خدا کی خاطر میدان میں آؤ اور صرف اپنے اقتدار کو مت سوچو, طاقتوں کو مت سوچو, مر جاؤ گے, مٹ جاؤ گے. آخرت خدا نے کس کے لیے قرار دی ہے؟ لا یریدون علوواً فی الارض ولا فسادا. علوو اور فساد نہ برپا کرے, اس کے لیے آخرت ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں نبی, تجھے نبی اور اولاد نبی کا واسطہ, خدایا قرآن کریم کا واسطہ, اس ان کے راستے اور ان کی ہدایت پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. خداوندہ یہ دنیا گمراہی کی دنیا بنی ہوئی ہے, یہ دنیا پیسے اور طاقت کی دنیا بنی ہوئی ہے. خدایا ہمیں پیسے اور طاقت کی صحیح حقیقت سمجھنے کی سعادت نصیب فرما. خدایا قارونیت اور فرعونیت کے راستوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرما. یہ جو ان کو ہم زیارتوں میں لان کرتے ہیں ان کے راستوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرما, اور اہل بیت اطہار کے راستے پہ چلنے کی سعادت نصیب فرما. خدایا ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما, ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. پروردگار بنام حجت خدا ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما, تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, بجاہ محمد و اطرته الطاہرین.